الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا قرآن مجید کی دو تین آیتیں پڑھی ہیں اس کی آواز اگر تیز کر دیں کھول لیں ہے جی تھوڑی سی بڑھا دیں تاکہ میں اپنی والی کم کر لوں اس کی جتنی کم ہوگی مجھے اپنی اتنی اپنا والیوم پھر بڑھانا پڑے گا اسکل چارج کرنے کے لیے تو یو ایس بی بھی ہے اور یہ اسپیکر کا والیوم زیادہ ہو تو یہ آسانی سے چارج ہو جاتا ہے انسان کے چارج ہونے میں ٹائم لگتا ہے کھانا پینا پڑتا ہے اس کو پھر آرام کرنا پڑتا ہے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے عدل برابری اور اعتدال یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں ان آیتوں میں اللہ نے اعتدال کا حکم بھی دیا اور عدل کا حکم بھی دیا عدل اور اعتدال تقریباً ملتے جلتے لفظ ہیں اور ان میں جو فرق ہے وہ فرق بڑا مزیدار ہے عدل دوسرے کے درمیان برابری کرنا اور اعتدال خود برابر رہنا سمجھ رہے ہیں بات کو عدل کا مطلب کسی دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کریں انصاف کا معاملہ کریں اور اعتدال خود انصاف سے سیدھی راہ پہ چلیں خود بھی دائیں بائیں ہونے کی کوشش نہ کریں جیسے ہمیں دوسروں کے ساتھ برابری اور انصاف کا حکم ہے ایسے ہی اپنی ذات کے معاملے میں بھی انصاف کرو وہ میں کہ اپنے آپ سے بھی انصاف کرو دوسروں پہ ظلم تو سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کسی دوسرے پہ ظلم کرنا ہے بھی مشکل کام لیکن اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرنا بہت آسان ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ آپ پہلی مرتبہ ایسی بات سن رہے ہیں آپ نے تو یہ سنا ہوگا بھائی انسان اپنے ساتھ تو انصاف کرتا ہے دوسرے کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے حقیقت پہ آپ غور کریں گے انسان اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے دوسرے کے ساتھ بھی کرتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا اپنے ساتھ دوسرے کے ساتھ ظلم کیسے ہوتا ہے اسے اس کا حق نہیں دیا جاتا لالچ میں لالچ جب انسان کو ہوتی ہے تو دوسرے کا حق اس سے چھینتا ہے یاد رکھیں یہی لالچ انسان کو اس کی اپنی ذات پر بھی ظلم کرواتی ہے کہ یہ جتنے کا یہ مستحق نہیں ہوتا انسان اس کو اس سے زیادہ کا مستحق سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی قوتیں دی ہیں ان قوتوں کا اگر ہم بیجا استعمال شروع کر دیں تو سامنے والے کو تو نقصان ہوتا ہے مگر پہلے اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے انسان میں اللہ نے قوت رکھی ہے خواہش نفس یہ بھی ایک قوت ہے جو انسان کو بہت سارے کاموں پر مجبور کرتی ہے. اس قوت کو کیا کہتے ہیں؟ خواہشات، خواہش نفس، دل کی چاہتوں کا پورا کرنا. دل میں چاہتیں پیدا ہوتی ہیں جو اٹھتی ہیں، پھر وہ چاہتیں انسان سے کچھ کرواتی ہیں. فرشتوں میں یہ چاہتیں نہیں ہوتی، فرشتوں کے بازوؤں میں بہت طاقت ہے، فرشتوں کی آواز میں بہت طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو تباہ کیا فرشتے کی آواز کے ذریعے، فرشتے نے چیخ ماری، پوری قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی. اتنی طاقت بازو میں، طاقت فرشتے کے، فرشتوں نے بستیوں کو ہاتھ پہ اٹھایا اور الٹا کر کے تباہ کر دی. لیکن ایک قوت ایسی ہے جو ہم میں اور آپ میں ہے، فرشتوں میں نہیں ہے، خواہشات. فرشتوں کا کچھ کرنے یا نہ کرنے کا دل نہیں چاہتا، تبھی اللہ نے انہیں جس کام پہ لگا دیا وہ اسی کام کو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. جب دل ہی نہیں چاہ رہا نہ کرنے کا، تو کرنے میں جا کیا رہا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اور جس کام سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک جاتے ہیں، کیونکہ اس کام کو کرنے کا دل نہیں چاہتا ان کا. بھائی اللہ نے فرشتوں کو کہا اگر بد نظری نہ کرو، نہیں کریں گے، کیونکہ ویسے ہی نہیں دل چاہ رہا تھا ان کا. سمجھ رہے ہیں وقت؟ اللہ نے کہا رشوت نہ کھاؤ، نہیں کھائیں گے، کیونکہ جو چیز حلال کی ہے وہ نہیں کھانے کا دل چاہ رہا، تو حرام کھانے کا کہاں سے دل چاہے گا ان کا. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو فرشتوں میں یہ جو خواہشات کا جذبہ ہے یہ نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ انسان میں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی خواہشات کو اعتدال کے ساتھ پوری کرتے ہیں، اعتدال کے راستے پر رہتے ہیں، تو دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی مزے. لیکن انسان خواہشات کے معاملے میں اعتدال کے راستے پر قائم نہیں رہتا، اس لیے سب سے پہلے اپنا بیڑا غرق کرتا ہے، دوسرے کا تو بعد میں، اپنا پہلے، اور بعض دفعہ دوسرے کا نہیں کرتا مگر اپنا کرتا ہے. ایسے لوگ آپ کو دنیا میں زیادہ نظر آئیں گے جنہوں نے خواہشات کے بیجا استعمال سے اپنا کباڑا کر دیا. ایسے آپ کو تھوڑے نظر آئیں گے جنہوں نے دوسرے کا کباڑا کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ظالم لوگ ہر معاشرے میں تھوڑے کم ہوتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرنے والے، مگر اپنی ذات پہ ظلم کرنے والے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. تو جب انسان خواہشات کے معاملے میں اعتدال کے راستے کو چھوڑتا ہے، تو سب سے پہلے کس کا نقصان ہوتا ہے؟ اپنا. اب میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. انسان میں بھوک کی خواہش ہے، کھانے کی، زبان کے چٹخارے ہیں، لذت زبان کی، یہ خواہش ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے کی زبان پہ کچھ رکھے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، زبان ہی نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں جب خوشبو سے معاملہ شروع ہوتا ہے ہمارا؟ پہلے بھینی بھینی خوشبو آئے گی، کچن میں جا کے پوچھیں گے کیا پک رہا ہے، خوشبو تو بڑی ٹائٹ آ رہی ہے. بیوی نے بتایا کہ بھائی ویسے تو میں ہمیشہ آپ کا دماغ پکاتی ہوں، لیکن آج میں نے سوچا کہ کچھ اچھا بھی ہو جائے، بریانی پک جائے، صحیح ہے نا، اور کچھ بھی بنا لیا اس نے، تکے بنا لیے، کباب بنا لیے. خوشبو ایک خواہش ہے، اچھی خوشبو سے انسان کو خوشی ہوتی ہے. یہ خوشبو آپ کو کھینچ کے کہاں تک لے گئی؟ کچن. پھر آپ نے ڈھکن کھول کے دیکھا، حالانکہ پیٹ آپ کا پہلے سے بھرا ہوا ہے، پیٹ آپ کا پہلے سے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں. یہ خوشبو ان لوگوں کے لیے ہے جو بھوکے ہیں، ان کو اس سے فائدہ ہوگا. جو پہلے سے پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کو اس سے فائدہ نہیں بلکہ اس سے نقصان. اللہ نے ہماری ناک میں سونگھنے کا عنصر اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اگر بھوکے ہوں تو خوراک کی خوشبو سے ہماری بھوک جاگ جائے، پھر ہم کھائیں، زبان لذت حاصل کرے تو اور مزہ آئے کھانے میں. کھانے میں جتنا مزہ آتا ہے کھانا اتنا اچھا ہضم ہوتا ہے. یہ قدرت نے اس لیے رکھا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی بھوکے آدمی اپنی اس قوت سے فائدہ اٹھائیں، جو جس نے کھانا نہیں کھایا وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، وہ کھانے کو سونگھیں مزہ آئے گا. جب کھانا بھوکا آدمی جب کھانا سونگھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک پلیٹ آگے کر کے سونگھیں، یہ تو غیر خاندانی حرکت ہے. سونگھنے کا مطلب جو کچن سے خوشبو آ رہی ہے تھوڑے سے لمبے لمبے سانس بھریں. اگر بھوک لگ رہی ہے آپ کو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معدہ ایک تیزاب خارج کرنا شروع کرتا ہے. وہ تیزاب یہ ہوتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، کیونکہ ایک پورا پروسیس ہے نا قدرت نے چلا دیا بھی، پہلے اس کی ناک میں خوشبو جائے گی، اس کے بعد یہ تیزاب معدہ چھوڑے گا، یہ کیمیکل ہوگا جو کھانے کو ہضم کرنے کی تیاری شروع کر دے گا. پھر ہم وہ لقمہ منہ میں لے کے جاتے ہیں، تھوڑی دیر چباتے ہیں، کیونکہ چبانے کا اپنا مزہ ہے، ایک دم نہیں نکلتے، چبانے سے ہی تو لذت محسوس ہوتی ہے. تو اس سے معدہ اور وہ تیزاب پھر بالکل معدہ تیار ہو جاتا ہے اس کھانے کو ہضم کرنے کے. اگر یہ خوشبو نہ ہو، چبانے کا عمل نہ ہو، ڈائریکٹ آپ نے روٹی کا گھوٹالا بنایا اور سرنج کے ذریعے منہ میں پچکاری ماری، کھانا پھر بھی پیٹ میں اتر جائے گا، پیٹ پھر بھی بھر جائے گا، مگر جسم کو پورا نہیں لگے گا، وہ ضائع زیادہ ہوگا، جسم میں استعمال کم ہوگا، طاقت نہیں آئے گی. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا، حکیم کہتے ہیں کھانے کو چبا کے کھایا کرو، کیونکہ معدے میں دانت نہیں ہوتے. تو اب کیا ہے کہ جب یہ سارا پروسیس ہوتا ہے تو پھر کھانا ہضم ہوتا ہے. تو اللہ نے انسان میں یہ قوت کیوں رکھی؟ تاکہ روٹی اس کے جسم کو لگے اور اس کی صحت اچھی ہو. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پیٹ میں پہلے سے روٹی نہ ہو. اب جو پہلے سے چار پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو خوشبو آئی، اب وہ کیا کر رہا ہے کہ لذت حاصل کر کے پھر وہ لقمے بنا بنا کے چبا رہا ہے، پیٹ میں اتار رہا ہے. تو یہ اپنی قوت کا اعتدال سے زیادہ استعمال. آئی بات سمجھ؟ اللہ نے یہ اس لیے نہیں دی تھی، اللہ نے ضرورت پوری کرنے کے لیے دی تھی، چٹخارے لینے کے لیے نہیں دی تھی. تو اب بتاؤ پھر اس سے بدہضمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس نے نقصان کس کا کیا؟ روٹی کا نقصان کیا اس نے، ہے بھائی، اپنا نقصان کیا. توند نکلنا شروع، قبض، پھر حاجمولا کھا رہا ہے، کبھی سیون اپ پی رہا ہے. ایک دفعہ اور جس کی روٹین ہی یہی ہو، جیسے کہ آج کل سب کی روٹین ہی یہی، مکمل پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب شام کو گھر آئیں گے تو کہاں گھستے ہیں؟ فوراً کچن میں گھس جاتے ہیں، ڈھکن ہٹا ہٹا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا نا کہ آج کے مسلمان کی روٹین کیا ہے؟ ہم جو ترقی نہیں کر رہے نا پاکستانی قوم، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم محنتی نہیں ہیں، ہم محنتی ہیں مگر ہماری محنت کہیں اور لگ رہی ہے. صبح پراٹھے کھا کے نکلتے ہیں دفتر، وہاں جا کے پھر چائے، اس کے ساتھ کچھ ریفریشمنٹ، پھر تھوڑی دیر میں لنچ کا ٹائم، لنچ کریں گے، پھر اس کے بعد شام کو پھر سموسے پاپے کچھ رول شول دکان پہ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مغرب کے بعد کا کچھ معمول ہے، پھر رات کا کھانا، پھر رات سونے سے پہلے بھی حکیم صاحب نے کچھ بتایا ہوتا ہے یہ بھی کھانا، سارا دن کھاتا ہے. تو یہ مرتا بھی جلدی ہے، درجنوں قسم کی بیماریاں بھی اسے آتی ہیں. تو یہ ظلم کس پر کر رہا ہے میرے بھائی، بتاؤ؟ ہے بھائی، یہ ظلم 99% لوگ اپنے اوپر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ 99% لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں، اور کس کے اوپر؟ اللہ نے جو قوت دی تھی اس کو اعتدال سے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ اعتدال سے تجاوز کر دیا. اللہ نے انسان کے جسم کے لیے میٹھا یہ بہت ضروری قرار دیا ہے. ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ گلوکوز بن گئی خون میں شامل ہوتی ہے، تو میٹھا انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری. اور اللہ کی عادت ہے کہ جو چیز جتنی ضروری ہے اللہ انسان کو اس کی رغبت اتنی ہی اللہ نے زیادہ رکھی ہے. اب دیکھو بچوں کو میٹھا کھانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بچے کی باڈی کو میٹھے کی ضرورت زیادہ ہے کیونکہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے, ابھی بڑھ رہا ہے, قد نکال رہا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں ماں باپ, اس کی اس خواہش کو حد سے زیادہ پورا کرتے ہیں, چاکلیٹیں بھی کھلا رہے ہیں اور پتہ نہیں میٹھا. وہ اس سے کیا ہوتا ہے, بجائے گروتھ ہونے کی پیٹ میں کیڑے ہو گئے اس. اب وہ جتنا میٹھا کھائے گا بچہ کھانے کے بجائے کیڑے کھا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں بچے کی, ڈاکٹر صاحب بچہ بڑا ہی نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ کے پودے بڑے ہو گئے مگر یہ اتنے کا اتنا ہی ہے. بھائی بڑا کیسے ہوگا, اس جو خوراک آپ اس کو کھلا رہے ہیں وہ کون کھا رہا ہے, پیٹ کے کیڑے کھا رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو اتنی چاکلیٹیں کھلا دی آپ نے اس کو. اللہ نے کہا تھا اس کو کھجور کھلاؤ, اس کو شہد کھلاؤ, یہ شوق سے کھائے گا, لیکن آپ نے اس کی فطرت بگاڑ دی. تو یہ کس پہ ظلم کیا آپ نے, اپنی اولاد پہ خود ظلم کیا. کھانے سے پہلے بسکٹ کھلائیں گے پھر کہیں گے ہمارا بچہ روٹی نہیں کھاتا. بھائی جب بسکٹ کھا لیا تو روٹی کیوں کھائے گا وہ, چنگیز خان کی اولاد تھوڑی ہے کہ جو ملے کھا جائے. آپ خود تجربہ کر لیں, کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بسکٹ کا ایک پیکٹ کھا لیں, پھر آپ دیکھیں آپ کو بھوک لگتی ہے, بالکل نہیں لگے گی. تو تجاوز, اعتدال سے ہر چیز میں تجاوز. میٹھا اللہ نے رکھا تھا اس لیے. اب کیا ہے کہ آپ رس گلے کھا رہے ہیں صبح شام, تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بجائے وہ آپ کی جسمانی گروتھ کے شوگر کے مریض بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, شوگر کے مریض بن گئے. اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی تھی آپ نے اس نعمت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو لوگ دنیا میں جتنے شوگر کے مریض آپ کو نظر آئیں گے, کچھ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی بے اعتدال ہے, ایسا نہیں. بہت سے بزرگان دین جن کے خوراکیں بہت محدود اور بہت, وہ بھی بیمار ہیں. کچھ تو اللہ کی طرف سے انسان پر آزمائش آتی ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے یا نہیں ہے. زیادہ تر مریض آپ کو وہ ملیں گے جو قدرت کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ ان پر قدرت کی طرف سے سزا ہے. انہوں نے خود ایسی حرکتیں کی ہیں, ایسی چیزیں کھانے پینے میں بے احتیاطی کی ہے جس کی وجہ سے وہ مریض بن گئے. تو یہ بھی ظلم ہے. یہ کس پر ظلم ہے, یہ کیا پڑوسیوں پہ ہے یا بہن بھائیوں پہ ہے, یہ کس پر ہے بولو نا بھائی. یہ اپنی ذات پہ ظلم ہے. یہ ظلم بھی شریعت میں برا ہے. اللہ نے فرمایا لا تہلکوا انفسکم, اپنے آپ کو خود ہلاک مت کرو. آج اگر آپ کسی کے کھانے پہ اعتراض کریں نا, اس کو مشورہ دیں بھائی یہ ذرا احتیاط برتو, تو کہہ رہے تمہاری جیب سے تھوڑی کھا رہا ہوں ہے بھائی, جو مرضی جتنا کھا لے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا حکم دیا کہ اپنے آپ پہ ظلم مت کرو. تو آپ اگر تجاوز کریں گے, چلو یہ تو وہ تجاوز ہے جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ زیادہ کھا رہا ہے اس لیے بیمار ہو رہا ہے. کچھ چیزیں تو کھانے کی ہیں ہی نہیں, زبان کے چٹخارے کے لیے وہ بھی کھائی جا رہی ہیں جو اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کی نہیں ہے. گٹکا بتاؤ کھانے کے لیے پیدا کیا اللہ نے ہے بھائی, کھا رہے ہیں, آدھی آبادی گٹکے پہ پل رہی ہے. سی این جی بند ہو جائے ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا, پیٹرول کی اسٹرائک ہو ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا, گٹکے کی دکان بند ہو اور یہ گئے وہیں بے ہوش ہو کے گر جائیں گے, یہ کیا ہو گیا. اور کیا ہے مین پوری, اللہ نے ہمیں آکسیجن پیدا کی ہوا میں, کہا کہ جی بھر کے سانس لو, صبح صبح فجر کے بعد نکلو, اس وقت آکسیجن کا تناسب ہوا میں زیادہ ہوتا ہے, خوب لمبے لمبے سانس لو. فجر کی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے جو ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے, اگر آپ کھل کے 10 منٹ لمبے لمبے سانس لے لیں تو اتنی انرجی جسم کو ملتی ہے کہ وہ کئی گھنٹوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اتنی توانائی اللہ نے, طاقت اس میں رکھی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ صبح جلدی اٹھو تاکہ کھلی ہوا میں سانس لینے کا تمہیں موقع مل جائے. تو اللہ نے پھیپھڑوں کے لیے کس چیز کو پیدا کیا بولو نا بھائی, آکسیجن, بہترین چیز, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, پیسے خرچ نہیں ہوتے. لیکن لوگ پھیپھڑوں کے لیے دھواں,
हुक्के का, शीशे का और सिगरेट का धुआं, सिगरेट लेके जा रहे हैं, धुआं कहां जा रहा है उसका, फेफड़ों, फिर खांस रहा है। तो ये क्या है, ख्वाहिशात को एतदाल से, ख्वाहिशात के मामले में एतदाल से तजावुज। आपको घर में खुली हवा नहीं मिल रही, आप पार्क में चले जाएं, घर ऐसा बनाएं जिसमें हवा हो। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीज़ों में नहूसत है, अगर यानी हो नहूसत तो तीन चीज़ें हैं जिनमें नहूसत हो सकती है, एक सवारी, एक बीवी और एक मकान। यहाँ नहूसत का ये मतलब नहीं कि बीवी हमेशा मनहूस ही होती है, ये मतलब नहीं है, या घर हमेशा मनहूस होता है, मतलब ये है कि ये तीन चीज़ें अगर इंसान को मतलब की ना मिलें तो ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हो जाता है उसे, चाहे जितना दौलतमंद हो, जितना अच्छी सेहत वाला हो, मगर ज़िंदगी बर्बाद। इसकी तशरीह क्या की है, सवारी अगर ख़राब है, यानी मतलब क्या है कि ये तीन चीज़ें अच्छी रखनी चाहिए। अच्छी की डेफिनेशन बयान कर दूं वरना आप लोग अपनी वालियों को बुरी समझना शुरू कर देंगे, कहीं जाएं जुम्मे के बाद जुम्मे के मौलवी साहब ने कही अच्छी चीज़ रखो, ठीक है तुम जाओ मैं तो दूसरी कर रहा हूँ। अच्छी की डेफिनेशन ज़रा बता दूँ, अच्छी का मतलब खूबसूरत नहीं है कि बीवी खूबसूरत ही हो, बदसूरत भी बार बरकत हो सकती है और खूबसूरत भी मनहूस हो सकती है, समझ रहे हैं। तो तीन चीज़ों में हदीस में आता है कि नहूसत अगर होती तो कितनी चीज़ों में होती, तीन चीज़ों में, तो मतलब ये तीन अच्छी रखो। नंबर एक सवारी, सवारी अगर अच्छी नहीं है, गाड़ी है या मोटरसाइकिल है या साइकिल है या घोड़ा है या गधा है, कुछ भी है, सवारी का मतलब होता है कि इंसान सहूलत के साथ एक मकाम से दूसरे मकाम पे पहुंच जाए, थकावट ना हो। आपके पास गाड़ी है, सुबह सुबह धक्का लगा रहे हैं उसको रोज़ाना, पूरे महल्ले वालों को भी वेट लिफ्टिंग कराई हुई है, फिर फड़फड़ फड़फड़ करके उसका धुआं निकलता है, जो पीछे खड़ा हो वो काला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर थोड़ी दूर आगे लेकर गए, एक टायर पंचर, फिर फ़ोन कर रहे हैं मैकेनिक को या किसी पंचर वाले को, या टायर उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये जो इस किस्म की गाड़ी है ना, या तो एक आध दफ़ा तो हर एक के साथ होता है, लेकिन बाद लोगों को आपने देखा होगा हर वक्त इसी काम में लगे रहते, हर वक्त जैसे मरीज डॉक्टर के पास होता है ये मैकेनिक के पास खड़े रहेंगे हर वक्त। इनके साथ अगर कोई चला जाए, किसी को लिफ्ट दे दें, उसकी भी शामत आ जाती है, थोड़ी देर में ये बैटरी का पानी ख़त्म हो गया, अब धक्का वो भी लगा रहा है धक्का। तो ऐसे ऐसे मकामात पे इंसान को सवारी परेशान कर देती है जहाँ मौत को इंसान तरजीह देता है, मौत तो भाई क्या हो गया इसके साथ। और बड़ी बात यह कि आपके पैसे की सारी बरकत ख़त्म कर देती है पुरानी गाड़ी, आपने सस्ते के चक्कर में ख़रीदी मगर उसने इतना खर्चा करा दिया, इतना खर्चा करा दिया, कभी टायर में, कभी प्लग में कचरा, कभी क्या मसला, कभी क्या मसला, आपकी आधी तनख्वाह गाड़ी पे लग रही है। ऐसा होता है, नज़र आता है। मेरा एक दफ़ा तजर्बा हुआ, एक पुरानी गाड़ी मेरा इरादा हुआ ख़रीदने का, इतनी पुरानी कि उससे पुराने का तसव्वुर नहीं, 74 करोला या पता नहीं 73 करोला। बेचने वाला कभी बुराई नहीं बयान करेगा, याद रखो, वो तो अपनी गाड़ी की खसूसियात बयान करेगा। लोहा है, लोहा मार्ग देख रहा है, क्या है, लोहा। भाई लोहा ही अगर है तो हमारे घर में हथौड़ा है, वो इससे ज़्यादा ताकतवर लोहा है, गाड़ी से लोहे का नाम तो नहीं है, फौलाद है, फौलाद। अच्छा जी, शुक्र है मैं लेते ली नहीं, ले बस डन होने वाला था कि अल्लाह का शुक्र है मुझे, क्योंकि जब आगे से मटगाट खोल के देखा मैंने, कहा बैटरी तो है ही नहीं, उन्होंने कहा वो डालनी पड़ेगी आपको, चलो डाल देंगे। टायर घिसे हुए हैं, कोई मसला नहीं, 15-20 हज़ार रुपये खर्चा होगा, टायर तब्दील कर देना, सस्ती भी तो दे रहा हूँ, 40 हज़ार में भी तो दे रहा हूँ, इतनी सस्ती मिलेगी आपको, चलो भाई ठीक है। बिल आखिर मुख्तसर बात समेट रहा हूँ ताकि मेरे जो मौजू है वो ना रह जाए, मैंने कहा चलो मैं बैठता हूँ जरा, चक्कर तो दिलाओ। अब जब चक्कर दिलाए, ब्रेक लगाई तो लगी नहीं रही, उन्होंने कहा 4-5 दफ़ा दबाना पड़ता है इसको। چار پانچ دفعہ ہائیڈرولک بریک ہے, چار پانچ دفعہ دبانا پڑے گا پھر جا کے. میں نے کہا چار پانچ دفعہ دبانے میں جو پندرہ بیس بندے تو دبیں گے اس کے نیچے, وہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ ہیں بھائی, مطلب یہ کہ میں اپنے مدرسے سے نکلا گھر آنے کے لیے تو احتیاطاً وہیں سے بریک لگاتا ہوا ہوں میں. کیا خیال, وہیں سے لگا دو بریک تاکہ گھر پہنچتے پہنچتے رک جائیں. میں نے کہا بھائی یہ چالیس ہزار آپ رکھیں, یہ چالیس ہزار جو ہے نا ایسا کریں کہ آپ مجھ سے مزید دس ہزار لے لیں, مگر اس گاڑی کی مجھے آفر نہ کریں. تو ایسی چیز اٹھا کے لے آئے, خود بھی پریشان, بیوی بچے بھی پریشان. بعض لوگ پرانا جنریٹر لے آتے ہیں, اب کیا ہے کہ لگے ہوئے ہیں بس, اس کی جو ہے نا وہ ڈوری کھینچ کھینچ کے خود بھی آدھے ہوئے ہوئے ہیں اور مکینک کو بھی پریشان کیا. اٹھاؤ بھائی اس کو, یہ جنازہ کسی کو دے کر آ جاؤ, اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ, اس کو دفن کرو, کوئی دوسری چیز لے آؤ. دیکھو اللہ نے جب کسی کو پیسہ دیا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو نعمت دی ہے تو وہ نعمت اس کے لباس, اس کی پوشاک, اس کی سواری, اس کے گھر سے جھلکتی ہو. اپنی ذات پہ خرچ نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ جو پیوند لگے ہوتے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نئے جوڑے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, آپ نے غربت میں وقت گزارا ہے. تو اگر نبی کی زندگی گزارنی ہے پیوند زدہ کپڑے ہوں تو پھر پیسہ رکھو ہی نہیں, جتنا آیا صبح صدقہ کر دیا, شام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پھر اتنا بڑا ظرف پیدا کرو جو نبی میں تھا. نبی کے پاس دولت صبح آئی تو شام تک رکتی نہیں تھی, شام تک سب صدقہ. تین راستے ہیں شریعت میں, یا تو اللہ نے غریب بنایا, پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر تو بھائی جتنے ہیں اسی حساب سے زندگی گزارو. دوسرا یہ ہے کہ دولت ہے مگر خرچ نہیں کرتا اپنی ذات پر, تو یہ کنجوس ہے, کنجوس, اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ دولت ہے مگر سب غریبوں پہ خرچ کرتا ہے, شام تک کچھ بچاتا نہیں ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ پیغمبر کا. اور یہ طریقہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا اور نہ شریعت میں ہر ایک کو حکم ہے. اتنا توکل آج کل علماء میں نہیں ہوتا, عوام میں کہاں سے ہوگا. اور نبی نے صحابہ کو بھی اس توکل سے منع کیا, حالانکہ ان کا مقام ہم سے بہت زیادہ تھا صحابہ, مگر نبی نے ان کو بھی منع کیا کہ نہ ایکم مثلی, فرمایا تم میرے جیسے کہاں ہو. تو اللہ نے مجھے اعتماد اور توکل جو دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا, تو جب صحابہ میں نہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی. تو ہم اور آپ جب پیسہ رکھتے ہیں تو اس کو اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا ہمیں حکم ہے, نہیں کرو گے بری بات ہے. اور دیندار لوگ اس میں ذرا پیچھے ہوتے ہیں, وہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ عیاشی تو نہیں ہے کہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی, بہت پیسہ تھا حضرت کے پاس, تو پھر اسی طرح سے نظر بھی آتا تھا, گھر ایئر کنڈیشن تھا حضرت کا, پرفیوم بہت مہنگے استعمال کرتے تھے, پگڑی بہت مہنگے کپڑے والی خریدتے تھے, گھڑی بہت مہنگی تھی, اس وقت ایک لاکھ میں خریدی تھی دس سال پہلے, اور وہ ایک لاکھ اس کی شوشا کے نہیں تھے, اس کے ٹائم کی ایکیوریسی, ٹائم بالکل صحیح تھا, اس میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی تھی, اس کے پیسے تھے. ایسا نہیں کہ آپ گھر میں لا کے لاکھ روپے میں جھال رہے ہیں اور چھمک چھلو بنا دیں اپنے گھر کو. مولوی صاحب نے کہا کہ پیسہ گھر میں خرچ کرنا چاہیے, گھر میں جو یعنی جو چیز ہو خرچ کرنے کی چیز اس پہ خرچ کرنا چاہیے. بعض لوگ چمک پٹیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں اور لگا دیے فانوس لگا دیے چھ, ادھر مسجدوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مسجدیں اٹھارہ اٹھارہ فانوس لٹکے ہوئے ہیں, یہ اچھا کام نہیں. مسجد میں پیسہ خرچو ایسی چیز میں جس میں نمازیوں کو سہولت, جیسے مسجد میں ٹائلیں لگی ہیں یہ سہولت کی چیز ہے, اس میں صفائی آسان ہوتی ہے اور مسجد ذرا خوشنما لگتی ہے. کارپیٹ اچھا ہو جس میں نمازیوں کو بیٹھنے میں سہولت ہو, اللہ نے مزید مال دیا تو وہی ایئر کنڈیشن بھی ہو جائے, اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے کہ نمازی آتے ہیں ٹھنڈے ٹھاٹ نماز پڑھ کے جاتے ہیں. وضو خانہ کے نلکے ایسے ہوں کہ گھماؤ تو پانی آرام سے نکل جائے, اچھی کوالٹی والے. لیکن اب آپ نے کیا کیا کہ نلکے پیتل کے لگانا شروع کر دیے, یہ پھر بیوقوفانہ حرکت. چاندی کے نلکے لگانا شروع کر دیے. بھائی نلکے سے مقصد ہے پانی, آپ اس کو جناب تانبے کے نلکے لگا رہے ہو تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو فضول خرچی ہے. پنکھے آپ نے وہ بہت ہی فینسی قسم کے شروع کر دیے, پنکھے کا مقصد کیا ہے؟ ہوا دینا, عزت کے ساتھ آپ کو ہوا دینا. ایسا نہ لگائیں کہ دیکھنے میں برا لگے, مگر اتنا اس کو چمک پٹیاں لگا دینا, وہ خوبصورت خوبصورت پنکھے ہوتے ہیں. یہ مسجدوں میں یہ حرکتیں کم از کم میری ذات کو مجھے پسند نہیں ہے, کسی کا ذوق ہو تو ایک الگ بات ہے, اور گھر میں بھی پسند نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کے گھر دیکھے جن کو اللہ نے دولت دی, بہت صاف ستھرے اچھے گھر ہوتے ہیں, مگر ان گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ فانوس لٹکے ہوئے ہیں کئی کئی, اور عجیب سا وہ سہولت کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو میں ابھی بتاؤں گا گھر کیسا ہونا چاہیے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ گھر میں بھی نحوست ہوتی ہے, میں بتاؤں گا انشاءاللہ, اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا. چھچھورا پن ایک الگ چیز ہے, میرے لیے اس کے کوئی ورڈ نہیں آ رہا میرے ذہن میں, تو میں سمجھاؤں. چھچھورے پن پہ خرچ نہ کریں چیزیں. بائک آپ نے نئی خریدی, اچھی بات ہے, صاف ستھرا رکھیں, آپ نے اس پہ کیا ایک آنکھ بنا دی یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, وہ بعض لوگ بناتے ہیں, ایک ادھر آنکھ بنا دی خوبصورت, چمک پٹیاں لگا دی اس کے اوپر, دور سے چمکتی ہوئی لائٹیں لگا دی اس کے اوپر, ٹائروں کے اندر لائٹیں, پہیا گھوم رہا ہے تو لائٹیں بھی گھوم رہی ہیں, واہ واہ واہ. یہ کیا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا تعلق معذرت کے ساتھ ذرا کچھ عجیب سے خاندان سے ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, آپ لباس اعلیٰ سے اعلیٰ پہنے, بوس کی پہنے آپ, مگر آپ نے کیا کیا, کڑھائیوں والے کرتے سلوانا شروع کر دیے, اس پہ کڑھائیوں کا کام ہو رہا ہے آپ کے کرتوں پہ. ٹھیک ہے کڑھائی والا کرتا بھی ہے, مگر ایک حد تک ہے نا, اس میں آپ نے بالکل لیڈیز کی طرح جو ہے وہ, پھر یہ اس کی علامت ہے کہ ذرا ماضی کا تھوڑا سا حساب کتاب جو ہے نا, وہ ڈھولکیوں اور میراثیوں سے ماضی میں کچھ باپ دادا کا تعلق رہا ہے معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب رہا ہے تو میں کیا کروں بھائی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں سہولت کی چیزوں پہ پیسہ خرچ ہو, ایئر کنڈیشن گرمی میں ایک سہولت کی چیز ہے, اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا لگا لے. تو پہلی کیا چیز حدیث میں بتائی, سواری. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو انسان سواری اچھی رکھے, سمجھ رہے ہیں بات کو, نہ صرف یہ کہ سواری اچھی رکھے, اگر سواری نہیں ہے یا کہیں ٹریول کرنا ہے, لمبا سفر کرنا ہے, تو اچھی سواری میں سفر کرے. اللہ نے آپ کو گنجائش دی, آپ جہاز میں سفر کر سکتے ہو, آپ خام ہمیں 200 روپے کا ٹکٹ دے کے بس میں سفر کر رہے ہو جس میں گانے چل رہے ہیں, کھڑکیوں سے لوگ گر رہے ہیں باہر, ایسا بھی میں نے دیکھا ہے, بس بھری ہوئی جا رہی ہے کراچی سے حیدرآباد, 50 روپے بچانے کے لیے آدمی بیٹھ گیا, اور اتنا رش اس میں کہ وہ جناب کھڑکیوں سے لوگ ایسا لگ رہا ہے ابھی گر جائیں گے دو تین. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا بھائی, آپ ایئر کنڈیشن بس میں چلے جاؤ, سہولت سے سفر ہو جائے, کیونکہ سواری حدیث کے مطابق کیسی ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو اے سی پارلر کے پیسے دیے تو پھر آپ ٹرین میں سفر کریں, اللہ نے آپ کے لیے جہاز میں آنا جانا بہت آسان کیا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں پنڈی پہنچو, ہے بھائی ہوا میں اڑتے ہوئے جاؤ, 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ, ختم ہو گئی بات, پیسے خرچ ہو جائیں گے نا. لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں خرچ ہونا چاہیے, تو بھائی یہ پیسہ اللہ نے دیا کیوں ہے؟ اسی لیے تو دیا ہے کہ سہولت سے سارے کام ہو جائیں, جہاز میں حادثے کا امکان کم, ٹرین میں امکان زیادہ, اور ٹرینیں راستے میں رکتی ہیں تو پھر ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, اللہ کی مرضی پہ ہے وہ چل پڑی, انجن چائنا سے آ رہا ہے لگے گا تو چلے گا, ورنہ وہیں کھڑے رہو گے ساری زندگی. تو پہلی چیز سواری ہے. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر ہے گھر, اور بیوی کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ شادی کرو جو عورت بد اخلاق نہ ہو اور لالچی نہ ہو, لالچی, ورنہ وہ تمہاری ساری تنخواہیں کھا جائے گی, تم کما کما کے بھیجتے رہو گے, وہ کھاتی رہے گی, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, تم کہو گے یہ جاتا کہاں ہے, لیکن جو رپورٹ پیش ہوگی تمہارے سامنے, وہ رپورٹ ہوگی آدمی کہے گے یہ تو بھوکی ہے بیچاری, اس کو تو کبھی کچھ کھانے کو میرے گھر میں ملا ہی نہیں. وہ عورت جو شوہر کے مال کی محافظ ہو, اسے پتہ ہے میرا میاں کماتا ہے اڑانے کے لیے نہیں, ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, تو جس کو ایسی نیک بیوی مل گئی وہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے, اور بد اخلاق نہ ہو, اخلاق اچھے ہوں, بات کرے تو ایسا نہ ہو اینٹ کا جواب, آپ نے کوئی بات کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے مل رہا ہے، اس سے گھر کا ماحول کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. شادی انسان نے کی سکون کے لیے، گھر میں آتا ہے تو باہر آرام سے، دوستوں میں تو پھڈے نہیں، گھر میں آتے ہی پھڈے شروع. تو میں واقعہ بتاتا ہوں نا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، گھر میں آیا تو دروازہ بند کیا کمرے کا دھاڑ کر کے، بیوی نے کہا اور زور سے بند نہیں کر سکتے. اب دیکھو اگر اس آدمی سے دروازہ اس نے دھاڑ کر کے بند کیا تو غلطی کی نا، دروازہ آرام سے بھی بند ہو سکتا ہے. تو شریف اور نیک بیوی کیا کہے گی کہ بھائی تھوڑا سا آرام سے بند کر لیا کریں، بڑی نوازش ہوگی آپ کی. ویسے تو آپ کو اختیار ہے، دروازہ بھی آپ کا، گھر بھی آپ کا، اور بھی زور سے بند کریں، لیکن اگر تھوڑا ہلکا ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو آدمی کو کیا ہوگا؟ ندامت کا احساس ہوگا کہ چلو بیگم آئندہ میں آہستہ دروازہ بند کیا کروں، غلطی ہوئی میری. اتنی اچھی بیوی اللہ نے دی کہ غلطی بھی میری ہے مگر پھر بھی ایسے میٹھے اخلاق. بلکہ اس وقت بتائے نہیں، جب غلطی ہو اسی وقت ٹوک دیا جائے تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے. بعد میں کسی موقع پر بتا دے بھائی آپ دروازہ ذرا آرام سے بند کیا کریں، اس سے کافی خوشی ہوتی ہے مجھے جب آپ دروازہ آرام سے بند کرتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ شوہر نے دروازہ بند کیا دھاڑ کر کے، بیگم کہہ رہی اور زور سے، تپا رہی ہے اس کو اور زور سے. یہ بھی انہوں نے بھی شاید اپنے گھر میں اسی طرح دیکھا ہو، انہوں نے کھول کے پوری پاور کے ساتھ دھاڑ کر کے اور زور سے بولا، ایسے اور زور سے، اور زور سے. بیوی کو اور غصہ آیا، اور غصہ آیا کہ ایک تو مجھے غصہ آ رہا ہے، اوپر سے ہی مجھے اور غصہ دلا رہا ہے. اس نے کہا اور زور سے، یہ بھی کم ہوا ہے. اس نے کھولا، دیکھے نا بازو چڑھائے پوری طاقت کے ساتھ، اتنا پھڈا ہوا ہے اسی محفل میں کہ مرد نے غصے میں تین طلاقیں دے دی. سمجھ رہے بات؟ بات کیا تھی؟ اتنی سی بات، دروازہ بند کرنے پر جھگڑا ہوا. یہ نہیں کہ مرد شوہر سٹے لگاتا ہے، چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، شرابی ہے، یا بیوی کا خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی غلط چکر کردار پہ شک ہے، ان بنیادوں پہ طلاقیں ہوں تو بات سمجھ میں آتی. دروازہ بند کرنے پر مرد کی بھی غلطی ہے، لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی ہے بھائی؟ تو انسان کی زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے جب بیوی اس کو بد اخلاق ملتی ہے. اس لیے کہیں رشتے لینے کے لیے بھیجا کرو تو صرف حسن و جمال نہیں دیکھا کرو، پہلے اخلاق، باقی چیزیں بول لو نا بھائی، سبق یاد ہو جائے گا. پہلے کیا ہے؟ تمیز سے بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اور یہ چند چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. نمبر ایک، یہ دیکھو یہ اس کا اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے. اگر بھائیوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی. بھائیوں سے بنتی نہیں ہر وقت لڑائی، اس کا مطلب آپ سے بھی نہیں بنے گی. باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ بعض بیٹیاں باپ سے لڑتی رہتی ہیں ہر وقت، تو جو باپ کو معاف نہیں کر رہی وہ آپ کو کیسے معاف کرے گی میرے بھائی؟ وہ آپ سے بھی لڑے گی. مگر آج کا نوجوان بس تصویر دیکھ لیتا ہے فیس بک پہ پروفائل پہ اور عاشق ہو جاتا ہے، مجھے یہی والی چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں چاہیے. تو ایسا نہ کیا کرو. اور تیسری چیز جو عورت میں نحوست جس کو محدثین نے بیان کی ہے، فقہا نے بیان کی ہے، وہ ہے کہ اس کے اولاد نہ ہوتی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ انسان کو جتنا فائدہ اولاد سے ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتا. اب اس کے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، ایک دو بچوں کے بعد بند کرا دیا، ہر وقت لڑائی جھگڑا، بچے ہی نہیں چاہتی ہے وہ، اس کا مطلب وہ آپ کے حق میں کیا ثابت ہوئی ہے؟ منحوس. وہ برکت نہیں ہے. برکت والی تو وہ ہوتی جو آپ کو اولاد دے. وہ اولاد بڑھاپے میں اس کا بھی سہارا بنتی، آپ کا بھی سہارا بنتی. اس اولاد میں علماء پیدا ہو سکتے تھے، ڈاکٹر پیدا ہو سکتے تھے، انجینئر پیدا ہو سکتے تھے، بہت ساری خیریں ہوتی تھیں. تو جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین علماء گزرے ہیں، یہ سب کس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں؟ عورت کے پیٹ سے. اگر عورت انکار کر دیتی کوئی نہ ہوتا پیدا. مجھ سے کسی نے کہا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے شادی نہیں کی، ساری زندگی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، کیسا کمال تھا. میں نے کہا نا 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 نا، اگر علامہ ابن تیمیہ کے والد بھی یہی سوچتے کہ میں ساری زندگی اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھوں دین کے لیے اور اولاد نہ ہو، تو ابن تیمیہ پیدا ہوتے ہیں بھائی؟ پھر کہاں جتنے بڑے بڑے علماء بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں، یہ سب عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں. عورت کا معاشرے پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ معاشرے کو ایسے افراد دیتی ہے جو قوم کے لیے مفید اور بابرکت ثابت ہوتے ہیں. کسی نے عورت پہ طنز کیا کہ دیکھو عورت عورت جو ہے نا اس میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا، عورت میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا، اس کا مطلب ہے عورت خراب جنس ہے کہ اللہ نے اس میں پیغمبر پیدا نہیں کیا. جس کو کہا اس وہ بڑا عقل مند تھا، اس نے فوراً جواب دیا کہ ٹھیک ہے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا، مگر کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت کی کوکھ سے پیدا نہ ہوا. جتنے پیغمبر ہیں ان کو جنم کس نے دیا ہے؟ ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کو جنم کس نے دیا؟ موسیٰ کی ماں نے، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر تو پیدا کر دیا، مگر ماں کے بغیر پیدا نہیں کیا اللہ نے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا قرآن میں کتنے احترام سے تذکرہ ہے. اگر حضرت عیسیٰ مریم کی کوکھ سے جنم نہ پاتے تو آج حضرت مریم کو دنیا میں کوئی جانتا؟ بتاؤ میرے بھائی. کتنا قرآن نے تقدس بیان کیا، سورہ مریم نازل ہوئی ہے مریم کے نام پر، صرف اس لیے کہ مریم کے پیٹ سے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو. تو عورت کو بھی عزت ملتی ہے اولاد سے، اور شوہر کو بھی اس کی جب ہی ملے گی جب عورت اس کو اولاد دے. اگر عورت نے اولاد ہی نہیں لینی، جیسے آج کل خواتین بس ہمارا ہم کیا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے، یہ تانے ہوتے ہیں عورتوں، ہم کیا بچے پیدا کرنے کی، عورتوں کے جو تانے ہوتے ہیں نا، جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان الفاظ کی حقیقت پہ انسان غور نہ کرے تو وہ فوراً قائل ہو جاتے ہیں. جب بیوی کہے نا کہ ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہیں، تو آپ اس کو بولو میں کیا کمانے کی مشین ہوں، نوٹ چھاپنے کی مشین ہوں؟ جب سے شادی ہوئی ہے کما کما کے کھلا کھلا کے، صبح ناشتہ بھی میرے پیسوں کا، لنچ بھی میرے پیسوں سے، ڈنر بھی میرے پیسوں سے، میں کیا اسٹیٹ بینک ہوں جو نوٹ چھاپ رہا ہوں؟ جاؤ کل سے کمانا بند ہے. بھائی مرد کبھی یہ کہتا ہے؟ جب سے شادی ہوئی ہے، بلکہ شادی سے پہلے سے خرچے ایزی لوڈ بھی شامل کر لیں اس میں آپ، آئی بات سمجھ بھائی؟ وہ شادی سے پہلے تو اور بھی کام ہوتے ہیں نا، وہ پھنسانے کا بھی آج کل چکر چل رہا ہے، استخارے پہ خرچے، یہ ساری پروفائل، فیس بک، یہ انٹرنیٹ کا بل، یہ سارے. اس کے بعد شادی ہوتی ہے، پھر اولاد کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ بیوی کی حمل کی تکلیفوں کا خرچہ، اولاد کا خرچہ، اس کی اسکول کی فیسوں کا خرچہ، یہ کون اٹھاتا ہے؟ مرد اٹھاتا ہے. وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، مگر وہ یہ کبھی تانا نہیں دیتا کہ میں اسٹیٹ بینک نہیں ہوں جو نوٹ چھاپنے کی مشین نہیں ہوں میں. مگر آپ کی ذمہ داری آپ پوری نہیں کرتی، آپ اولاد دینے کے لیے تیار نہیں، آپ کہتی میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ بابرکت عورت نہیں ہے، یہ برکت والی نہیں ہے، جو آپ کو نسل ہی نہیں دے رہی. زمین کسان کے پاس جو زمین ہوتی ہے، وہ اگر اس کو پیداوار نہیں دیتی تو اس زمین کا کسان اس میں کیا فٹ بال کے میچ کھیلے گا یا بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹ کرائے گا؟ زمین کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ پیداوار. تو اللہ نے عورت کو قرآن مجید میں حرف سے تعبیر کیا ہے. حرف کہتے ہیں کھیت کو، زمین کو، کہ یہ تمہیں پیداوار دے گی. نساؤکم حرف لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. یہاں ایک میں اشکال کا جواب دوں، کسی پادری نے مجھ سے اشکال کیا کہ قرآن نے عورت کی توہین کی، اس کو کھیتی سے تعبیر کیا ہے، کھیتی سے، یہ تو عورت کی انسلٹ ہے. میں نے کہا یہ انسلٹ نہیں ہے، عورت کی کو عزت دی ہے قرآن نے. قرآن نے بتایا ہے کہ کسان اپنی کھیتی کی اتنی قدر کرتا ہے، اگر اس کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے، کلاشن کوفیں اور بندوقیں نکل آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آپ جائیں گاؤں میں کسی کی زمین پر، ایک بال زمین پر قبضے کی کوشش تو کریں، جان سے مار دے گا آپ کو. کیوں؟ یہ قدر اس کے دل میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ زمین مجھے پیداوار دیتی ہے. تو وہ زمین جو آپ کو آلو، پیاز، ٹماٹر کی پیداوار دے، اس زمین کی تو قدر ہے. اور وہ کھیت جو آپ کو علماء، صلحاء، ڈاکٹر، انجینئر اور انسان پیدا کرے، تو قرآن اس کو کھیت سے تعبیر کر کے اس کی توہین کر رہا ہے یا اس کا اکرام کر رہا ہے؟ قرآن شوہر کے دل میں بیوی کی عظمت بٹھا رہا ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھو، اس سے تمہیں پیداوار ملے گی. اور وہ پیداوار آلو، پیاز، ٹماٹر والی پیداوار نہیں ہے، وہ پیداوار ایسی ہے جس سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے. جتنے ماضی میں بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں، یہ ساری ان کے باپ کو یہ پیداوار کس نے دی تھی؟ ان کی بیویوں نے دی تھی یہ پیداوار. تو اگر وہ عورت پیداوار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ازروئے حدیث اس میں نحوست ہے. میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، بابرکت نہیں ہے آپ کے لیے. تو تیسری چیز نبی نے فرمایا گھر. گھر کیسا بابرکت ہوتا ہے؟ گھر، گھر کی برکت یہ ہے کہ گھر میں جو رہنے کا مقصد ہے، گھر کا مقصد کیا ہے؟ گرمی سے بچانا اور سردی میں سردی سے بچانا. آپ نے گھر ایسا بنایا کہ سردی میں آپ اس میں سمجھ رہے ہیں ٹھٹھر رہے ہیں، اور گھر سے باہر نکل کے روڈ پہ آگے بیٹھ رہے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے یہ روڈ زیادہ اچھا ہے آپ کا گھر. اور گرمیوں میں حالت یہ ہو رہی ہے کہ بجائے گھر میں بیٹھنے کے آپ سڑک پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، یعنی گھر ہوادار نہیں ہے، وینٹیلیشن کا انتظام نہیں ہے. تو پھر اس فانوس اور سونے اور چاندی کی جو بنے ہوئے دیواریں ہیں نا، ان کا کوئی فائدہ نہیں. وہ سونے اور چاندی پر جو آپ نے پیسہ خرچ کیا، وہ آپ کی اپنی بیوقوفی اور حماقت. آپ چھوٹا موٹا گھر لے لیتے مگر ایسا لیتے جس میں ہوا کے گزرنے کا انتظام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گھر میں روشنی کا انتظام، وہ روشنی انسان کے لیے دھوپ بہت ضروری ہے. بعض لوگ ایسی جگہ گھر بناتے ہیں، بند تو بہت اچھا گیا مگر دھوپ ہی نہیں. پیسہ خرچ کر کے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے، ان کے گھر میں اللہ نے ان کو صحن دیا تھا، شام کے وقت سب گھر والے اس صحن کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے آ کے بیٹھ کے ہوا لیتے تھے، مگر لوگ ان کو غریب سمجھتے تھے کہ ان کا تو چھپا ہوا گھر نہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اب لوگوں کی یہ اشکال کو دور کرنے کے لیے کہ ہم غریب نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہیں؟ مالدار. گھر پہ ڈبل اسٹوری بنا دی، پیک کر دیا اس کو، نہ کھلا آسمان رہا، نہ بارش کے مزے، نہ دھوپ کے مزے، بس اتنے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ. تو بھائی آپ سب سے پہلے تو انتظام کس کا کرو؟ ہوا کا، دھوپ کا، یہ تو بنیادی ضرورتیں ہیں. بس چھپواتے چلے جاتے ہیں، جو جگہ ذرا سی خالی نظر آئے گی اس پہ بھی ایک کمرہ بنا دیں گے. تو یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے میرے بھائی. اسی کو نحوست سے تعبیر کیا ہے کہ گھر ہے، سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، اس میں دھوپ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے. اس سے انسان کی صحت کا آہستہ آہستہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اپنی ذات پہ ظلم ہے کہ آپ رہائش کے لیے ایسی جگہ کا تعین کرتے ہیں. نالے پہ گھر بنایا ہوا ہے آپ نے، جتنے مچھر جہاں جہاں سے آتے ہیں سارے سپلائی ہو رہے ہیں کہاں سے؟ آپ کے گھر میں. تو جگہ کا انتخاب صحیح ہو، لوکیشن کیسی ہونی چاہیے، گھر بنا ہوا کہ بے شک مٹی کا بنا ہوا ہو، مٹی کا بنا ہوا ہو، بے شک اس میں سیمنٹ بجری استعمال نہ ہوئی ہو، لیکن جگہ ایسی نہ ہو جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، اور بنا ہوا اس اسٹائل سے نہ ہو جس میں آپ کو نہ سانس لینے کی جگہ نہ روشنی. یاد رکھو، نحوست اس منحوس اس گھر کو نہیں کہا جو جھونپڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو سادہ سا تھا، بالکل مٹی کی دیواریں تھیں، جھونپڑی کو منحوس نہیں کہا. نحوست سے مراد کیا ہے؟ ایسا کہ اس گھر میں آپ کو سکون، آپ کی بنیادی ضرورتیں اس میں پوری نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے کھلے ڈلے گھر بنایا کریں. فلیٹوں میں گھستے جا رہے ہیں، گھستے جا رہے ہیں. اللہ نے پیسہ دیا نیچے گھر بنانے کا، مگر پھر بھی کہاں جائیں گے؟ 18ویں منزل پر فلیٹ ہے، لفٹ سے آنا جانا ہو رہا ہے، اور بعضوں نے تو ایسا اتنے اوپر لیے ہوئے ہیں کہ وہ لفٹ کا انتظام بھی نہیں ہے، ملنے ہی نہیں جاتا کوئی ان سے، بھائی وہیں سے ہی سلام دعا، السلام علیکم، خیریت، طبیعت ٹھیک، بس ملاقات بعد میں ہوگی آپ سے. تو اللہ نے اگر اسباب دیے، اسباب نہیں ہیں تو پھر ایک مجبوری ہے. تو ان تین چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ انسان اپنی ذات پہ ظلم زیادہ کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. تو اس میں ایک میں نے آپ کو مثال دی، کھانے کی جو خواہشات ہیں اس میں اعتدال نہیں ہے، کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں. وہ ایک آدمی کھا کے ادھموا ہو گیا، جب بالکل حالت خراب ہو گئی تو حکیم صاحب کے پاس گیا کہ مجھے کوئی دوا دے دیں ہاضمے کی. حکیم صاحب کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عمل بتائیں جس سے یہ کھانا ہضم ہو جائے. حکیم صاحب نے گولی دے دی، یہ کھا لو. کہنے لگا، حکیم صاحب اگر اس گولی کی جگہ ہوتی تو ایک لقمہ مزید نہ کھا لیتا. میں آپ کے پاس اس کنڈیشن میں آیا ہوں کہ ایک ٹیبلٹ کی جگہ بھی نہیں بچی. ایک اور صاحب تھے، بدعتی مولوی تھے، وہ لوگوں میں مشہور ہے کہ مولوی لوگ بہت کھاتے ہیں، مشہور ہے. تو میں نے دیکھا ہے بدعتی لوگ کھاتے ہیں، ورنہ میں نے اپنے اکابر اور بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنا تھوڑا کھاتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ چل کیسے رہے ہیں، مگر اللہ ان کو اتنے تھوڑے میں ہی بہت توانائی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ سفر بھی کیا ہے، تو میں دیکھتا تھا کہ ہم جب سفر میں گئے ہیں تو میں نام لے لیتا ہوں، حرج نہیں ہے کوئی، مفتی ابو لبابہ صاحب کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، ماشاءاللہ ان کی جان اور ان کی صحت دیکھیں آپ، صحت اور طاقت ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے، یعنی آپ کی جو پنڈلی ہے اور ان کا بازو یہ برابر ہے، اتنی اللہ نے صحت دی۔ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، ان کی خوراک دیکھی، میں جب جاتا ہوں نا کسی کے ساتھ تو میں ہر چیز نوٹ کرتا ہوں، تو ان کی خوراک دیکھی تو میں حیران تھا کہ یہ چل کیسے رہے، کھاتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کہیں دعوت ہے، اب ہم وہاں پہنچے درس دینا ہے، تو میزبان نے کھانا لا کے رکھا، کھانے میں سالن بھی ہے، سلاد بھی ہے، رائتہ بھی ہے، سلاد کھا رہے ہیں، سالن نہیں کھا رہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سلاد سے کسی کا پیٹ بھرتا ہے؟ آپ لوگ کا شاید بھرتا ہوگا۔ بھائی میں کہتا ہوں سلاد کے ساتھ وہ پلیٹ بھی کھا جائے نا جس میں سلاد آیا ہے، تو بھی پیٹ نہیں بھرے گا جب تک کہ تین چار روٹیاں بھر کے نہ کھائے انسان۔ تو ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بس دو چار پیاز کے اور دو چار ٹماٹر کے مٹر کھائے، ایک آدھ لقمہ مہمان کو خوش کرنے کے لیے بس یہ کھانا ہو، سوتے بھی کم ہیں، حالانکہ مشہور ہے کہ یہ مولوی لوگ کھاتے بھی بہت ہیں، اور دونوں چیزیں سنی نہیں، مگر اللہ نے ہمیں جن مولویوں سے جوڑا تو ان کو ہم نے دیکھا کہ کھاتے بھی بہت کم اور سوتے بھی بہت کم۔ جب کھاؤ گے زیادہ تو سونا تو پڑے گا نا خود بخود ہی، جب انسان پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا تو پھر جاگ سکتا نہیں ہے وہ، تو نیند بھی بہت کم، اتنی دیر سے سو رہے اور تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، پھر دوپہر تھوڑی دیر آرام کیا بس، تو حیران ہوتے تھے کہ یہ اتنی جان شان ماشاء اللہ، مگر خوراک اتنی تھوڑی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ آرٹیفیشل چیز، بازار کی چیز کبھی بھی استعمال نہیں کرتے، اپنی کولڈ ڈرنک بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اپنی کولڈ ڈرنک، یہ جو ہم پیپسی ویپسی پیتے ہیں نا کھانے کے بعد، وہ نہیں پیتے، انہوں نے کولڈ ڈرنک بنائی ہوئی ہے، شہد، ادرک کا پانی، لہسن اور بھی ایک دو چیزیں اس قسم کی، ان کو حل کیا اور ٹھنڈا کیا، بہترین کولڈ ڈرنک آپ پیو تو آپ کے دل کو فرحت حاصل ہو جائے، اور ایسی خاندانی چیز، ایسی صحت، ایسی چیز۔ تو خیال کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ جہاں گئے بس کھا رہے ہیں، یہ والی بھی لے آؤ، یہ ذرا ادھر کرنا، ذرا اس میں چانپے ڈال کے لانا، تھوڑی سی بوٹیاں ہڈیاں ہڈیاں آ رہی ہیں، بوٹیاں تو لگی ہوئی نہیں۔ تو بدعتی مولوی کا بھی آپ کو قصہ سنا دوں، بدعتی کیسے، ہم نے بدعتی بھی دیکھے ہیں، میں نے بچپن میں ہر طبقے سے ملا ہوں میں، ایک ہمارے محلے میں بدعتی مولوی صاحب تھے، پورے محلے میں کسی کے ہاں بھی میت ہو یہ تعزیت کے لیے لازمی پہنچے ہوئے ہوتے، نام تعزیت کا ہوتا تھا مگر کام کھانا۔ تو ایسے ہی کسی بدعتی مولوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں کی کسی نے دعوت کی، تو ماں نے، بچوں کی ماں نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھ اپنے باپ کی روح کو خوش کر دینا، اتنا کھانا کہ ہماری خاندانی روایات پہ کوئی آنچ نہ آئے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنے باپ کے، معاذ اللہ، اپنے باپ کے خاندان سے نہیں ہے، اتنا کھانا ہے تم نے۔ بچے گئے کھا کھا کے تھک گئے، ماں کی نصیحتیں یاد آئیں، بالآخر ایک نے اتنا کھایا کہ اب دو آدمیوں کے سہارے پہ اس کو گھسٹتا ہوا لایا جا رہا ہے۔ جب گھر پہنچا تو ماں نے کہا، ڈانٹ لگائی، ایک تھپڑ مارا، کمبخت، تیرا باپ جب کھاتا تھا نا اسٹریچر پہ اٹھا کے لاتے تھے اس کو، اور تو اپنے پاؤں پہ چل کے آ رہا ہے بھائی۔ تو یہی حساب کس کا ہے میرے بھائی؟ آج کے مسلمان کا۔ کھانے پینے میں اعتدال پیدا کریں، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت ہے، یہ کوئی سائنس یا طب کی بات نہیں ہے، یہ ہوگی طب کی اور سائنس کی بات بھی، مگر شریعت میں بھی ایسا ہی، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں تو مزید کچھ کھا کے علاج نہ کریں بلکہ ناغہ کر کے علاج کر لیں۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ کافر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو دودھ پلایا، اس کافر کو بھی پلایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی جب آپ کی مجلس میں آئے تو اس کا اکرام کریں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس نے پی لیا، آپ نے فرمایا پیٹ بھر گیا، اس نے کہا نہیں، آپ نے ایک اور پیالہ پیش کیا، وہ بھی پیا اس نے، اس طرح 7 پیالے پی لیا، کتنے؟ یہ تو 4 ہیں، 3 اور ملا لیں، کتنے؟ 7. آپ کو جو بھی اشارہ کرو نا آپ ہاں ہاں ہی کر دیں، یہ بیدار ہونے کی دلیل ہے. 7 پیالے دودھ کے پی گیا وہ، ترمذی کی حدیث ہے. اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، یا تو نبی کے اکرام سے متاثر ہوا یا اس دودھ کی برکت ہوگی. بہرحال ایمان قبول کیا، کلمہ شہادت پڑھا، چلا گیا. اگلے دن دوبارہ آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. ابھی آپ نے اس کو کوئی نصیحت نہیں کی ہے، کھانے پینے کی کثرت مضر صحت ہے یا غلط ہے، یہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اگلے دن آیا ہے تو اسے دوبارہ اکرام میں دودھ کا پیالہ پیش کیا. اس نے دودھ پیا، آپ نے دوسرا پیالہ پیش کیا، اس نے کہا بس سیر ہو گیا. کیا کہا اس نے؟ پیٹ بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء. فرمایا کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت بھر کے کھاتا ہے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں دی کم کھانے کی، صرف کلمے کی برکت کہ پوری زندگی کا جو اسٹائل ہے وہ خود بہت چینج ہو گیا. ایک برتن بھی، ایک پیالہ بھی کافی ہو گیا. ہم کب سے کلمے پڑھتے آ رہے ہیں، اس کافر نے ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھا، اگلے دن خوراک 7واں حصہ کم ہو گئی، 7 حصے کم، 6 حصے کم ہو گئے، 1 حصہ رہ گیا. ہم بچپن میں کان میں پہلے ہمارے اذان ہوئی، ٹھیک ہے نا، ماں کے دودھ پہ پھر بھی گزارا نہیں ہوا، الگ سے ڈبے کا لگوانا پڑا. بچپن سے ہی خوراک دیکھ لیں آپ، مائیں دودھ پلاتی تھیں کہ یہ پورا نہیں ہوتا، پھر بھی روتا ہے. حالانکہ بچپن میں کلمہ شہادت دائیں کان میں بھی اور بائیں کان میں بھی. اس کے بعد جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ماشاءاللہ خوراک دیکھیں آپ. شادیوں میں جب کھانا کھلتا ہے، سعودی عرب سے ایک مہمان آئے ہمارے یہاں، ایک دوست ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ کسی شادی اٹینڈ کی انہوں نے، کوئی یہاں پر شادی، وہ کہنے لگے عجیب حساب ہے، کھانا جیسے ہی کھلتا ہے لوگ ایک دم بھاگتے ہیں. کہہ رہے ہم نے وہاں سعودی عرب میں دیکھا ہے کہ جب کھانا کھلتا ہے تو لوگ اپنی کرسی پہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کہ پہلے آپ. وہ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ. میں نے کہی اور بھی ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی رہیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کھلیں گی، راز کھلیں گے آپ پر. سعودی عرب کی مثال دے رہے تھے کہ جب کھانا کھلتا ہے تو لوگ اپنی چیئرز پہ، کرسیوں پہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کہ بھائی پہلے، بات آ رہی ہے نا سمجھ میں، بھائی آپ لے لیں، نہیں نہیں یہ پہلے آپ، ارے آپ چلے نا. تو یہاں انہوں نے کیا دیکھا، میں اس کی تعبیر کرتا ہوں جیسے کسی کو رسی سے باندھا ہوا ہو نا جھپٹنے کے لیے، اور وہ بھاگ رہا ہو، رسی پھنس رہی ہو کہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، رسی کھول دیتے ہیں، ایسے ایک دم جیسے میزائلوں کا حملہ ہوا ہے، پورے حملے کے ساتھ گھستے ہیں کھانے پر، اور اتنی بریانی اتنے قورمے پلیٹ میں نکالتے ہیں جبکہ پتہ ہے کہ میں یہ نہیں کھا سکتا، آج تک اپنے پیسوں سے بھی کبھی میں نے اتنا نہیں کھایا ہوگا. اتنا جمع کرتے ہیں صرف حوث میں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، نکال کے لے آؤ، اگر کھا سکے تو کھا لیں گے، نہیں کھا سکے تو چھوڑ دیں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم نہیں تھوڑا کھایا، ہم نے دوبارہ لینے گئے تو ایسا نہ ہو کہ برتن خالی ہو چکا ہو، یہ سوچ ہوتی ہے. بھر بھر کے لا رہے ہیں، پھر وہ کتنا ضائع ہوتا ہے بھائی، جتنا کھانا ہے اتنا نکال لو، اگر اللہ نہ کرے ختم ہو گیا، وہ تو نہیں ہوگا، وہ میزبان کو پتا ہوتا ہے کہ ختم ہو گیا، یہ مجھے قیامت تک معاف نہیں کریں گے. صحیح ہے، یہ بولیں گے وہی ہے جس کے بیٹے کی شادی تھی اور کھانا کم پڑ گیا تھا، وہی ہے، یہ وہی ہے، اس کو اپنی عزت کا آپ سے زیادہ خیال ہے، وہ اتنا پکوائے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ختم ہو گیا، اللہ نہ کرے، میں نہیں ایسی بد دعا کر سکتا آپ کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ ختم ہو گیا تو کیا قیامت آ جائے گی میرے بھائی. عزت محفوظ رہنا زیادہ ضروری ہے پیٹ بھرنے سے. عزت تو محفوظ رہے گی، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ شریف آدمی ہے، بیٹھا ہوا ہے آرام سے، بیٹھا ہوا ہے پلیٹ لے کے گھوم رہا ہے، ختم ہو گیا، عزت دار آدمی، میزبان کو بھی آپ کی عزت کا خیال آئے گا. عزت زیادہ بہتر ہے یا پیٹ بھرنا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھو پیٹ تو بھکاریوں کا بھی بھر جاتا ہے، بھکاری آتے ہیں ہوٹل پہ، دو روٹی ہمیں دے دو، چار روٹی ہمیں، پیٹ تو ان کا بھی بھر جاتا ہے لیکن عزت، عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. عزت دار آدمی کہتا ہے اپنے پیسوں سے دو نوالے کھا لوں گا، کھا لوں گا، بھیک مانگ کے نہیں کھاؤں گا. تو انسان کی سب سے پہلی حیثیت کیا ہے؟ عزت ہے سب سے پہلے. کھانے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خاندانی ہیں یا غیر خاندانی. تو اپنی عزت کا جنازہ نکالنا یہ بھی اپنی ذات پہ ظلم ہے یا نہیں؟ تو میں نے آج صرف ایک چیز کو کا بیان کیا ہے کہ خواہشات میں اعتدال سے جب انسان تجاوز کرتا ہے تو یہ دوسرے پر ظلم نہیں ہے بلکہ اپنی ذات پہ ظلم ہے. اور اپنی ذات پہ ظلم کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے. صرف دوسرے پہ ظلم حرام نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے بات کو کہانے کہ آپ کا جب پیٹ بھر گیا کھاتے ہوئے اور اب آپ کو یقین ہے کہ یہ نوالا میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یقین ہے آپ کو، 100% یقین ہوتا نہیں اتنے آرام سے، ہم جیسوں کو تو بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن بالآخر آپ کا نفس بھی گواہی دینے لگا کہ میں نے اتنا کھا لیا ہے کہ اب مزید نوالا اگر میں نے منہ میں ڈالا تو اس سے میری صحت کو یقیناً نقصان ہوگا. تو بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ نوالا پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ کھانا اللہ نے جسم کو طاقت دینے کے لیے رکھا ہے، جسم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے نہیں رکھا. شوگر کا اور اپنے آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بنانے کے لیے اور معدے کا مریض بنانے کے لیے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. مگر یاد رکھو یہ سارے احکامات اپنی ذات کے لیے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اب کسی کی دعوت میں دوسرے کے نوالے گننا شروع کر دیں. یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یار تم نے مفتی صاحب کا بیان بھی سنا پھر بھی تین روٹی کھا گئے تم اور چوتھی پہ آ رہے. یہ بھی ہم لوگوں میں ایک مرض ہے کہ ہم، اور خاص طور پہ کسی مولوی صاحب کو دیکھ لیے کھاتے ہوئے تو فوراً آپ کہیں وہ مفتی صاحب نے بتایا تھا دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لگتا ہے یہ بھی اسی قسم میں. اگر کوئی مولوی صاحب زیادہ کھا رہے ہیں تو اچھا گمان رکھو، بولو اللہ نے ان کی صحت اتنی دی ہے کہ اگر یہ چار روٹیاں بھی انہوں نے کھائی ہیں تو ہو سکتا ہے اپنی صحت کے لحاظ سے کم کھایا ہو. ان کی صحت کہہ رہی ہو آٹھ کھاؤ مگر یہ پھر بھی کتنی کھا رہے ہیں. بعض لوگوں کی صحت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ چار روٹیاں بھی ان کے لیے کم ہیں اور بعض کی صحت ایسی ہوتی ہے کہ آدھی روٹی بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہے. تو دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. تو اپنے بارے میں انسان کہے کہ بھائی یہ کیوں کھا رہا ہے، جب تیرا پیٹ بھر گیا، توانائی آ گئی ہے، سب کچھ صحیح ہو گیا، کیوں کھا رہا ہے؟ اپنے بارے میں انسان کو بدگمان ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
متعلق دو تین باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے وہ انسان کا معدہ ہے، یعنی کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں ہے جتنا انسان کا معدہ. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ مکمل حلق تک بھر کے کھانا جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. تو اتنا کھائے کہ تھوڑی سی بھوک باقی ہو اور انسان چھوڑ دے. البتہ یہاں ایک اہم بات ضروری ہے کہ شریعت میں زیادہ کھانے کو تو برا سمجھا گیا ہے. پہلے میں یہ دوبارہ بتا دوں، زیادہ کھانے کا مطلب چار روٹیاں پانچ روٹیاں نہیں، ہر آدمی کا زیادہ اس کے اپنے حساب سے ہے. کہیں آپ پھر کسی پر الزام شروع کر دیں کہ یہ اتنا کیوں کھا رہا ہے، تو ہر ایک کا اس کے حساب سے ہے. وہ بعض دفعہ انسان چھوٹا ہوتا ہے لیکن ایکسرسائز کر کے آیا ہے، وہ ورزش کر کے آیا ہے، تو وہ خود بخود چار روٹیاں کھائے گا. وہ آپ پڑے رہتے ہیں گھر میں تو آپ ایک روٹی بھی آپ کے لیے بہت ہے. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے اس کا لگا بندہ کہ کتنی روٹیاں کھانا سنت ہے، کتنی کھانا فرض ہے، کتنی واجب ہے، یہ نہیں، ہر ایک کا اپنے حساب سے. تو بہت زیادہ کھانا یہ تو منع ہے، اچھا کھانا منع نہیں ہے بلکہ اچھا کھانے کی ترغیب. کھائیں تھوڑا مگر جو چیز کھا رہے ہیں وہ کیا ہو، اچھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بہت ترغیب ملتی ہے. جو بھی صحت کی چیزیں تھیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے کی ترغیب دی ہے. جیسے گوشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا جو شانہ ہے اس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے تھے. ویسے بھی بکرے کے گوشت کو گائے کے گوشت پہ فضیلت ہے، وہ زیادہ صحت، یعنی بیماریاں نہیں ہیں، اور اس کی دستی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول کرتے تھے. تو جو اطباء ہیں وہ کہتے ہیں اس میں واقعی اللہ نے برکت رکھی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر، وہ اس کی کلونجی کی ترغیب دی ہے. اور کیا ہے، قرآن میں اللہ نے انجیر اور زیتون کی قسم اٹھائی ہے، شہد کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں اچھی اچھی اور کھانے کی، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اچھی چیز کھائیں. دیسی گھی ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، دودھ پیدا کیا اس میں سے گھی نکالتا ہے، وہ گھی بھی اللہ نے پیدا کیا، ڈالڈا اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں بن رہا ہے کیسے بن رہا ہے، لوگ بتاتے ہیں ٹی وی میں ڈاکومنٹریز آتی رہتی ہیں، چھاپا پڑا نیو کراچی میں چربی، پتہ نہیں گدے کی چربی تھی کس کی چربی تھی، میں خدا نخواستہ کسی کمپنی پہ الزام نہیں لگا رہا، ڈالڈا کوئی گدے ودے کی چربی سے نہیں بنتا، ایک بتا رہا ہوں کہ یہ جو مصنوعی چیزیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا ہے، یہ سب بزنس ہے تجارت ہے، یہ آپ کو کبھی اچھی چیز نہیں کھلائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ نقلی شہد بازاروں میں مارکیٹوں میں بہت بک رہا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا خوبصورت پیکنگ، سوات مردان اور بالا کوٹ کی پہاڑیاں بنی ہوئی ہوں گی، مکھیوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، چھتے ہوتے ہیں، تو تصویروں اور چھتوں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ خالص ہے، بھائی یہ تو اسٹیکر بن جاتا ہے 5 روپے میں، آپ چاہو اس پہ سوات لکھوا لو، چاہے مردان لکھوا لو، چاہے اس پہ شہد کی نہریں بہا دو۔ مجھے کسی نے فون کیا جب میرا بیان ہوا کہ مارکیٹ میں نقلی شہد بہت بک رہا ہے، تو کسی نے بتایا لیاری میں کھارا در میں، اس نے کہا کہ میرے گھر کے 7 دکان ہیں جہاں گلوکوز سے شہد بنتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور شہد بننے کے بعد اس میں پھر ایک فیکٹری میں چھتے بنتے ہیں، چھتے الگ سے بنا رہا ہے وہ آدمی، اور شہد گلوکوز سے الگ بنا رہا ہے، پھر وہ چھتا بنا کر اس شہد میں ڈالا جاتا ہے، شہد بھی مکھی نے نہیں بنایا اور اس کا چھتا بھی مکھی نے نہیں بنایا، چھتا بھی خود بنا کے اس میں ڈالتے ہیں، ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے، لوگ 3 پیک ڈبا کھولتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جیسے درخت پہ لگا ہوا تھا نا چھتے سمیت ڈال دیے، ماشاءاللہ کیا زبردست، اور سستا شہد ہوگا لوگ نہیں لیں گے، اسی شہد کو آپ بولو یہ ہے 5,000 روپے کلو، لوگ جو ہے نا ایمان لے آئیں گے کہ بھائی 5,000 روپے کلو میں جعلی چیز نہیں ہو سکتی، بھائی جب ایک 2 نمبر کام کرے گا تو وہ تسلی سے کرے گا۔ ایک صاحب نے بتایا ڈیفینس میں، میں نے ایک دکان کھولی ہجامہ کی، ہجامہ کرتا تھا میں، اور ایک ہجامے کے میں 200 روپے لیتا تھا، سارا دن پورے مہینہ بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہا، 2-4 مریض آئے کوئی بھی نہیں آیا، تو میں نے کہا ایک ہجامے کے 5,000 لوں گا، رش لگا ہوا ہے اور پبلک جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی، کیونکہ وہ ڈیفینس کے لوگوں میں 5,000 لے رہا ہے تو صحیح کام کر رہا ہوگا، 200 روپے لے رہا ہے تو پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ تو بعض لوگوں کے دماغ میں نفسیات ہوتی ہے کہ آپ چیز کی قیمت کئی گنا بڑھا کے بیچیں تو وہ لے لیں گے۔ ایک صاحب کا شہد کا کام تھا، ان کی ایک بوتل کی قیمت تھی 400 یا 500، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ڈیفینس لے کر گیا بکتا ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ ایک بوتل 4,000 کی بیچو پھر بکے گا، کہہ رہے میں نے بیچی تو بکنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، چلو کہ 4,000 گئے تو اچھا شہد ہوگا، تو یہ حساب ہے لوگوں میں چل رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو بچاؤ الٹی سیدھی چیزوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کھائی ہیں، قرآن میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے کتنی بہترین چیزیں ہیں، انجیر کتنی سستی ہے، یہیں سے ریڑی والے سے لے لیا کرو، وہ کھا لیا کریں بیٹھ کے، قبض کے لیے بہت بہترین ہے، کولڈ ڈرنک کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ بتا دوں کہ زیادہ کھانا ناپسندیدہ ہے، اچھا کھانا ناپسندیدہ نہیں، اچھی چیز کھایا کریں، اس کی ترغیب ہے حدیث میں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کہا میری والدہ کافی عرصے بیمار ہیں، جگر خراب ہے، آپ دعا فرمائیں، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ ربنا آتینا برحمتک یا ارحم۔